کو تو ہم بڑا ظلم کہتے ہیں، لیکن مہذب دنیا جب انسانی جسموں کی چیر پھاڑ کرتی ہے اور جانوروں کو جانوروں کی ڈائسیکشن کی جاتی ہے، تو وہ سب کچھ کیا درست ہے؟ اس میں تو آپ جواز پیش کرتے ہیں کہ جی ایک لاش کی ڈائسیکشن اس لیے کی جاتی ہے کہ انسانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، انسانوں کا علاج کیا جا سکے، کرتے ہیں نا؟ آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہیں بنے ہیں وہ سب اسی پروسیجر سے گزر کے بنے ہیں، کوئی بھی اس کے بغیر نہیں بنتا، پہلے سال میں ہی چیر پھاڑ شروع کروا دی جاتی ہے۔ وہ چیر پھاڑ انسانوں کی ہوتی ہے، انسانی لاشوں کی ہوتی ہے اس وقت، اور یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حالانکہ مسلمانوں نے بھی طب میں بہت ترقی کی، لیکن کہیں ایسی ہسٹری نہیں ملتی ان کی طب کی تاریخ میں کہ انہوں نے انسانی لاشوں کی یوں بے حرمتی کی ہو۔ لیکن مہذب دنیا، جدید دنیا یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جیتے انسانوں کی بھلائی کے لیے مردوں کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ انسان زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کی حرمت حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیتے کی ہڈی توڑنا اور مرے کی توڑنا برابر ہے، قبر تک کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس وقت میں فتویٰ نہیں دینے جا رہی کہ جو کچھ ہوتا ہے میڈیکل کالج میں صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن جو اسلام کا انسانی حرمت ہیومن رائٹس کے بارے میں اس اینگل سے جو حساب ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اسلام انسانوں کی جان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ مجرموں کو سخت عبرتناک سزا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں اسلام بڑا ظالم ہے، اور جب آپ اپنی لیبارٹریز میں یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ محسن انسانیت ہو جاتے ہیں؟ ایسا فرق کیوں؟ کل پرسوں مجھے کسی نے ایک واقعہ بھیجا کہ ایک لڑکے کا، جوان لڑکے کا باپ فوت ہو گیا، تو اس کو دفنایا گیا جنازہ وغیرہ پڑھ کر، تو ایک دو دن کے بعد وہ بچہ اپنے کالج واپس آ گیا اور جب اس نے ڈائسیکشن کے لیے لاش پر سے کپڑا اٹھایا تو اس کے باپ کی لاش تھی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ یہ کہیں پرنٹڈ مٹیریل ہے میرے پاس؟ میں نے کہا ہے یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کر تو ہم بے ہوش ہو جائیں، لیکن اوروں کے ساتھ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی تو کسی کے باپ ہوتے ہی ہوں گے نا، کبھی چاہے وہ ان نون لوگ ہیں، بعض اوقات غریب ممالک سے خرید لیتے ہیں، جو کچھ بھی۔ پھر میں یہی کہوں گی کہ اس وقت میں یہ بحث نہیں آپ سے کر رہی وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام ہی کے خلاف یہ سب کچھ آپ کیوں اگلنے لگتے ہیں اور غیروں کے پروپیگنڈے سے کیوں متاثر ہونے لگتے ہیں کہ جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کروایا، یہ اسلام میں قتل کی سزا قتل کیوں ہے، یا چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں، یا زنا کی سزا کیوں ہے؟ یہ سب کچھ بھی امن قائم کرنے کے لیے اور انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے آپ نے ڈائسیکشن کو ایک مہذب کام قرار دیا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہم سب کے ذہن میں اس لیے رہے کہ اسلام کے خلاف یہاں سے پروپیگنڈا اٹھ رہا ہے آج کے دور میں، اور ہماری جدید نئی نسل متاثر ہو رہی ہے اور سوچتی کہ ہاں واقعی بڑے ظالم ہیں یہ مسلمان لوگ کہ جو حدود قائم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان کی سزا دنیا میں، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پا جاؤ، یعنی وہ پکڑے جانے سے پہلے کہیں چھپ گئے مثلا اور وہاں سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو ان کو معاف کر دو، اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ بھی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اتنے بڑے مجرم بھی، دوسری طرف اسلام کا اعتدال اور رحم بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص باز آ جاتا ہے، یعنی اسلام میں اصل مقابلہ کس سے ہے؟ مجرم سے نہیں، اس کے جرم سے ہے، کہ مجرم ہوتے ہوئے ایک شخص اگر جرم چھوڑتا ہے تو وہ پھر ایسا ہے جیسے اس نے جرم کیا ہی نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر پر اب وہی چیز، یعنی اگر مائکرو لیول پر دکھائی جائے، اور اس طرح کی اسٹڈیز شروع ہو چکی ہیں، انسٹیڈ آف ڈائسیکشن یعنی آلٹرنیٹ آ گیا ہے کہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ماڈل سے یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 2 سال پاس کیے اور اس میں میں نے کوئی ڈائسیکشن نہیں کی، تو الحمدللہ ایسا آلٹرنیٹ موجود ہے، اور اگر ماڈل سے کام چل سکتا ہے تو انسان کی بے حرمتی کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کو رد و بدل کرنے لگتے ہیں کچھ اور لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر. تو یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے، اور اسلام میں انسان کی جو حرمت ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، کیا، الیہ، اس کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پر لفظ وسیلہ قابل وضاحت ہے. وسیلہ واو سین لام سے ہے، معنی میں واو سواد لام کی طرح ہے، وصل کی طرح، جڑنا یا ملنا. لفظی معنی ہے رغبت اور محبت سے ملنا، وصل. اردو شاعری میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وصل اور ہجر. وسیلہ جوڑ پیدا کرنے والی چیز، جوڑنے والی چیز، وہ چیز جس سے مقصود حاصل کرنے کے لیے توسل کیا جائے یا توسل لیا جائے، یعنی سبب اور ذریعہ جس سے جڑا جا سکے، ان جوڑنے والی چیز. قرب کا ذریعہ وسیلہ، قرب کا ذریعہ، طریقہ، میڈیم. بندے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کے قرب کا احساس ہے. حقیقی معنوں میں یہ قرب تو آخرت میں حاصل ہوگا انسان کو، اور وہاں انسان اس کا لطف اٹھا سکے گا. لیکن جب کوئی بندہ دنیا میں بھی اللہ کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کی یہ زندگی بھی پر لطف ہو جاتی ہے. آپ کو تنہائی تنہائی نہیں لگتی، اداسی نام کی چیز زندگی میں نہیں رہتی، غم غم نہیں رہتا، فکر پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ ہر جگہ، ہر آن، ہر حال میں، خوشی میں اور غم میں، روشنی میں اور اندھیرے میں، تنہائی میں اور مجلس میں، وہ آپ کے ساتھ ہے. ایک انجانی خوشی آپ کو محسوس ہوتی رہتی ہے اندر ہی اندر، اور وہ اللہ کے قرب کا احساس ہے. سب ایمان والوں کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرو، کوئی طریقہ استعمال کرو، کوئی کام کرو، کوئی کوشش کرو. اب بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو وسیلہ ہو سکتی ہے، جو ذریعہ ہو سکتی ہے. کیا کوئی انسان ہو، یا کوئی کام ہو، کیا کوئی بات ہو، کیا ہو؟ اس کے لیے اس آیت میں تو سجیسٹ کیا گیا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اس کی راہ میں جدوجہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، کوئی عمل کرو، کوئی کام کرو، کوئی بھاگ دوڑ کرو. یہ جہاد ذریعہ ہے قرب کا اللہ کے، اللہ کا قرب پانے کا. سٹرگل یعنی عمل. تو اللہ کا قرب سب سے زیادہ انسان کو کب ملتا ہے؟ نیک عمل کے ذریعے، اچھے کاموں میں بھاگ دوڑ کے ذریعے. بندے کا نیک عمل بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اور اس قربت تک پہنچنے کا ذریعہ تقویٰ اور جہاد ہے. اتقوا اللہ اور وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ سے ڈر کے اللہ کی خاطر کچھ غلط کام چھوڑ دینا، کیونکہ جب تک وہ چھوڑے نہ جائیں اس وقت تک محض نیک کام کرنا فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ گلٹی کانشیس ہوتا نا انسان کہ اچھا میں نے یہ اچھا کام کر بھی لیا مگر وہ جو غلط کیا اس کا کیا ہوگا. تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلتی، غلط اور صحیح ساتھ ساتھ ہو تو قرب نہیں حاصل ہوتا. کسی کا بھی قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسروں سے کٹنا پڑتا ہے نا. مثلاً آپ کسی انسان کا قرب چاہتے ہیں، اس کی نظروں میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ہر اس چیز سے دور ہونا ہوگا آپ کو جس سے وہ شخص جس کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں وہ ناراض ہو. تو اسی طرح اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام چھوڑنا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، ورنہ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک بھاگ دوڑ تو ہو سکتی ہے زندگی میں، لیکن قرب کا لطف نہیں آ سکتا. قرب کا لطف اس وقت آتا ہے جب اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو ایک طرف کر دیا جائے، اتقوا اللہ، اور دوسری طرف جاہدوا فی سبیلہ، نیکی کے نئے افق، نئے راستے، نئے طریقے معلوم کیے جائیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے انسان بڑھتا چلا جائے اور ایک وقت اللہ کے قریب ترین ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. یہاں ایک چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے، اور وہ کیا کہ وسیلہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور یہ جو قرآن میں جس وسیلے کی بات ہو رہی ہے یہ کیا چیز ہے. سنت سے ہمیں وسیلے کا کیا معنی پتہ چلتا ہے؟ سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وسیلہ ایک تو اللہ کے ناموں کا ہے، صفات الہی کا ہے، یعنی اللہ کا قرب اللہ کے ناموں کے ذریعے. وہ کیسے؟ مثلا آپ نے یہ صبح شام کی دعا میں پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو آپ نے اللہ کے سارے کلمات کو کیا کیا، وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، کس سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے. تو اللہ تعالی کے جتنے بھی نام ہیں، صفات ہیں، یہ سب ذریعہ ہیں اللہ کے قریب ہونے کا، کہ اس کے ذریعے پکار کر، جیسے قرآن میں آتا ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے سب اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ، ان کے ذریعے، ذریعہ ہو گیا نا، وسیلہ کیا تھا، ذریعہ، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو، یعنی اس کا قرب حاصل کر کے اس سے اپنی دعا کرو. نمبر ایک وسیلہ صفات الہی کا ذکر، صفات الہی کے ذریعے. نمبر دو نیک اعمال، اور اس کے لیے دلیل کیا ہے، مثلا وہ بنی اسرائیل کے تین شخصوں کا واقعہ جو کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ایک غار میں گئے تو وہاں بند ہو گئے کیونکہ پتھر آ گرا، تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی وسیلہ دے کے دعا مانگی، تو اس میں سے ایک شخص نے کیا وسیلہ دیا، ایک نیک عمل کا، اپنے والدین کی خدمت کا، تو پتھر ہٹ گیا اس دعا سے. تو اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بنانا، اس کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ ایک پکارنے والا ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ہم نے اس کی پکار سن لی، ہم نے تیری بات مان لی، اب تو ہمارے گناہ معاف کر دے. تو یہ جو نیک عمل کا ذکر ہے اپنے، یہ بخشش کا ذریعہ بنانا اس کو. اسی طرح ایک تیسری چیز ہے، اور وہ ہے نیک انسانوں کو ذریعہ بنانا، نیک انسانوں کو ذریعہ بنانا، جس میں میں نے ایک حدیث اس روز آپ کو ترمذی کی سنائی تھی، جب وسیلہ پہ بات ہوئی تھی کہ ایک شخص نے دعا مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہے نابینا شخص تھا، کہ اے اللہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہوں، اور ان کے ذریعے دعا بھی کروائی اور خود بھی کی. تو کسی زندہ انسان سے دعا کرانا یہ بھی وسیلہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ایک مرتبہ قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا، اور کہا کہ اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لاتے تھے تو تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ حالانکہ اس وقت وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، آپ کی قبر پہ جاتے، مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قبر کو وسیلہ بناتے، ایسا نہیں کیا گیا یا اس وقت آپ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو کوئی زندہ نیک انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں، خواہ وہ نبی نہ بھی ہو لیکن آپ کے خیال میں وہ نیک ہو، تو اس کے ذریعے آپ دعا کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، چونکہ اس کی مثال بھی سنت سے ملتی ہے۔ لیکن صرف یہ کرنا کہ یا اللہ وہ شخص نیک ہے تو اس کی وجہ سے مجھ پر بھی رحمت ہو جائے، تو اس کے عمل میں آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کے عمل میں شریک ہونے والی بات ہے نا۔ وہ نماز پڑھتا، یا اللہ اس کی نمازوں کی وجہ سے میری بھی بخشش کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے عموماً سارے وسیلے چھوڑ کے اس طریقے کو جو سب سے آسان ہے، شارٹ کٹ، جس میں خود کچھ جاہدو نہیں کرنا پڑتا، کوئی جہاد کی بات نہیں، کوئی کوشش نہیں، نہ جان دینا نہ مال دینا، مفت میں کسی کے کام کو سامنے رکھ کے اور خود نکلنے کی کوشش کرنا، جو عام طور پہ ہمارا طریقہ ہے کہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا اور خود بچ جانا، کوئی بھی بات خود نہ کرنا، کسی کو نہ جاؤ تم میری طرف سے کرو، اپنے آپ کو بچا جانا، اچھائی سے بھی برائی سے بھی، خود پسند لوگ جو ہیں ہم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بالکل ہی بری چیز ہے کسی سے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خود ایک کام کو کرنا زیادہ غلط ہو سکتا ہے، زیادہ خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے، تو اس سے بہتر آپ کسی اور سے وہ بات کہہ دیں۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ تو مشروع وسیلہ ہے، مشروع کا مطلب جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ طریقے چھوڑ کر صرف ایک ہم نے رٹا رٹا جملہ لے لیا کہ یا رب العالمین نبی پاک کے وسیلے سے صدقے سے میری یہ دعا قبول کر لیں، اس کی مثال نہ کوئی سنت میں ملتی ہے نہ کہیں قرآن میں ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہے، درود شریف پڑھیے اور درود شریف کو وسیلہ بنا لیجئے، جیسے وہ ایک درود تنجینا ہے نا کہ تنجینا بہا، تو وہ درود شریف کا جو پڑھنا ہے نا وہ ایک نیک عمل ہو گیا، تو اس نیک عمل کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو درود تنجینا ہمارے ہاں بہت عام ہے، اکثر لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خود سکھا دیا ہے اس میں کیا کمی ہے کہ کسی اور کے ورشن کی ہمیں ضرورت ہو، وہ زیادہ اچھا جو آپ نے خود سکھایا۔ لیکن اگر ان الفاظ میں کوئی شرک نہیں تو آپ پڑھ لیجئے، ان کا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کی کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھنا، لیکن درود ابراہیمی کا پڑھنا افضل ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، تو جو آپ خود دیں وہ زیادہ اچھی چیز ہے نا بنسبت کوئی اور شخص لکھ کر دے آپ کو، کیونکہ جیسے اللہ کے کلام اور دوسرے کلاموں میں فرق ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی بات اور عام لوگوں کی بات میں فرق ہے۔ اب یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں یا کوئی حرام حلال کی بات نہیں، یہ اعلیٰ اور افضل اور کم افضل کی بات ہے، اب اس کو ٹوسٹ نہ کیجئے اس بات کو۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے کوئی طریقہ کرو۔ اور اس میں آخری چیز یہ کہ وسیلہ عرش رحمان کے نیچے خاص جگہ کا نام بھی ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے جنت کا، اور وہ صرف ایک شخص کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور آپ نے یہ ہمیں حکم بھی دیا کہ سلونی اللہ الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، من سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعۃ، کہ جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ ہم کب مانگتے ہیں، اذان کی دعا میں، اذان کے بعد کی دعا میں، آتی محمد نے وسیلتا۔ تو وسیلہ جنت کا اعلی ترین مقام، جس کے اوپر اور کوئی جنت نہیں۔ تو یہ ایک ہی ہستی کے لیے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے۔ لیکن یہ صرف لفظی مماثلت کی وجہ سے آپ کو بات کر رہی ہوں، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی اس آیت میں۔ اور وسیلہ کی ضرورت کیوں ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے تقوی اور جہاد ضروری ہے، یہ ذریعہ ہے کامیابی کا، نہ کہ کسی نیک انسان کا عمل آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایسے کسی وسیلے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ پھر فرمائے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور ہو جائے، لیفتدو بہ، تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے سکیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر کے ساتھ انسان کے سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ساری مال و دولت دنیا کی مل کر بھی انسان کو بچا نہیں سکتی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی، وہ کہے گا بدترین آرام گاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ جواب دے گا کیوں نہیں اے اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں تم سے اس سے کہیں کم کا مطالبہ کیا تھا. وہ دیکھے نا، 100 میں سے 250 روپے مانگے نا ابھی تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن تو نے اس کی پرواہ نہ کی، اور اسے پھر دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرے پارے کے آخر میں بھی یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اس سے ملتی جلتی. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے آگ سے نکل آئیں باہر، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے نکل نہ سکیں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا. والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی، چور مرد اور چور عورت، الگ الگ دونوں کا ذکر کیا گیا. مردوں کا اس لیے پہلے کہ عموماً بڑی بڑی چوریاں مرد ہی کرتے ہیں، جبکہ عورت بھی چوری کرتی ہے مگر وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام بعد میں ہے. لیڈیز فرسٹ نہیں ہے یہاں. فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، دونوں کے ہاتھ کاٹو، یعنی چور مرد ہو یا عورت، سزا میں دونوں برابر، مکمل مساوات. جزا ان، بدلہ ہے، بما کسبا، اس چیز کا جو انہوں نے کمائی کی، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. نکالن، عبرتناک سزا، کیونکہ ہاتھ کٹا ہوا انسان معاشرے میں گھومے پھرے تو دوسروں کے لیے عبرت. نکالن من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو اس ظلم کے بعد، اس گناہ کے بعد، یعنی چوری کے بعد، چوری کو ظلم کیوں کہا گیا؟ کہ کسی کا حق مارنا ہے نا، کسی کا مال چرانا. ظلم کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فان اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس پر مہربان ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر بڑے سے بڑے جرم کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. چوری ان جرائم میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے حد جاری کی. اس کو حد کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں خود ایک جرم کی سزا کھول کے بیان کر دی کہ یہ سزا دے دو. وہ سزائیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں وہ حد کہلاتی ہیں. چوری کیا ہوتی ہے، یعنی چوری جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کا محفوظ مال مخفی طریقے سے، خفیہ طریقے سے ہتھیا لینا. کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے ہتھیا لینا، مثلا کسی کی دکان یا مکان میں داخل ہو کر کوئی چیز، مثلا کپڑا، سونا، چاندی وغیرہ لے جانا، یہ سرقہ کہلاتا ہے. سرقہ، سین رے قافے، جس کو اردو میں چوری کہا جاتا ہے. چوری کا قرآن کا حکم کہ دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت کی ہے، چور پہ لعنت فرمائی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ چور پر لعنت کرے کہ وہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چوری شروع کرتا ہے، مثلا انڈے جیسی چیز پہلے چرائی، आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि एक शख्स को पुलिस पकड़ने के लिए आई तो उसने आके अपनी माँ का कान काट डाला। उसने कहा कि मैंने बचपन में जब पहली दफा चोरी की थी तो तुमने मुझे डिस्करेज नहीं किया और फिर मैं थोड़ी थोड़ी चीजें चुराता रहा यहाँ तक कि मैं पक्का चोर डाकू बन गया। तो मुझे अगर सजा मिलने लगी है तो इसकी असल मुजरिम तुम हो कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। हकीकत ये कि यहाँ माओ का फर्ज बनता है कि बच्चों की चीजों पर निगाह रखें। छोटे होते ही उनके बस्ते जरूर देखें कि कोई एक्स्ट्रा पेंसिल तो नहीं आ गई, कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं उनके बैग में, कोई खूबसूरत रबर तो नहीं जो किसी बच्चे का पसंद आया और चुरा के डाल के ले आए साथ। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंसानी जो हिर्स और लालच है ना, बचपन में भी साथ ही होती है इंसान के। और बिल्कुल छोटा बच्चा भी आप देखें, एक डेढ़ दो साल का बच्चा है, दूसरा भाई पैदा हो गया, उसको धक्के दे रहे हैं, उसको हटाओ गोद से, खुदगर्जी की ग्रीड जो है इंसान के अंदर है। तो जब छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं, उनको भी हराम हलाल का नहीं पता होता, तो उनके अंदर भी एक चोरी की हिस होती है। और इसको शुरू से ही कंट्रोल कर लिया जाना चाहिए कि इब्तिदा में ही माए देख कर पूछ कर कि गलती से आ गई, ये नहीं कि उसको पहले ही इल्जाम देते हुए चोरी की होगी, उसको पता ही नहीं चोरी होती क्या, तो चोरी की होगी। और फिर अच्छी तरह बता दिया जाए कि जिस बच्चे की, उसको जाके माफी मांगो और वापस कर दो, और किसी की चीज को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि किसी की चीज उठाना आग का टुकड़ा उठाना है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को समझाएंगे तो चोरी नहीं करेंगे कि किसी की चीज उठाना क्या है, आग का अंगारा उठाना है। फिर इसके बाद यानी बड़ी बड़ी चोरियां और डकैतियां एक दिन में डेवलप नहीं होती, छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है इंसान।